بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، میں بھی جب اس مسجد میں حاضر ہوا اور ماشاءاللہ مسجد کی خوبصورتی اور اس کا انتظام کی خوبصورتی دیکھی، بہت ہی دل خوش ہوا. اللہ تعالیٰ نے بظاہر یہ مسجد نئی ہی بنی ہے، شاید اللہ تعالیٰ نے بہت توفیق عطا فرمائی، بڑا احسان ہوا اللہ تعالیٰ کا اس لوکیلٹی پر، اس علاقے پر، یہاں رہنے والوں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اچھی مسجد بنوا دی. کسی علاقے میں مسجد بن جانا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اس کا تجربہ، یہ کتنا بڑا احسان ہے، اس کا صحیح اندازہ تو اس وقت ہوگا جب ہم اللہ کے حضور میں قیامت میں پہنچیں گے، کہ مسجد سے، مسجد کے آس پاس رہنے والوں کو اور مسجد سے تعلق رکھنے والوں کو کتنا فائدہ پہنچا. صحیح اندازہ تو وہاں ہوگا، اس دنیا میں صحیح علم اور اندازہ نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی اس دنیا میں ہم لوگوں کو اپنی ان آنکھوں سے بھی بالکل صاف نظر آ جاتا ہے کہ مسجد کے پاس رہنے والوں پر مسجد کا کیسا نور اور اللہ کی کیسی رحمت سے حصہ مل جاتا ہے. نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اگر مسجد کے پاس، یا یوں کہیے کہ اگر ان کے گھر کے پاس مسجد نہ ہوتی تو ان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا. وہ بچے جو مسجد کے پاس پلتے بڑھتے ہیں، اگر وہ مسجد نہیں بھی آتے، میں بالکل نیچے کلاس سے شروع کر رہا ہوں بات، اگر وہ لوگ جو مسجد نہیں بھی آتے، یہاں تک کہ جمعے کو بھی نہ آئیں، لیکن مسجد کے پاس اگر رہتے ہیں تو مسجد کے وجود سے، مسجد میں آنے جانے والے اللہ کے نیک بندوں کو دیکھنے سے ان کے دل میں ایمان پیدا ہو جاتا ہے، اور ان کا ایمان ان لوگوں سے کہیں مضبوط اور بہتر ہوتا ہے جن کو مسجد دکھائی نہیں دیتی. وہ مسجد نہیں دیکھتے، وہ مسجد کا نورانی ماحول نہیں دیکھتے، وہ اللہ کے کی عبادت کرنے والوں کو آتا جاتا نہیں دیکھتے، وہ کسی اجنبی آئسولیٹڈ ماحول میں رہتے ہیں. ان دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. اور پھر جن لوگوں کو، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر مسجد دور ہوتی ہے تو ان کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے. جماعت اور بے جماعت کا مسئلہ نہیں، نماز کی عادت نہیں ہوتی. صرف مسجد پاس ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو نماز کی توفیق ہو جاتی ہے اور وہ پوری زندگی ایک پابند نمازی بن جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں اترتی ہیں اپنا ذکر کرنے والوں پر، اپنی عبادت کرنے والوں پر، مسجد کے ایمان کے ماحول پر، مسجد میں جو ایمان کے حلقے ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا جو تذکرہ ہوتا ہے، اس پر جو رحمتیں اترتی ہیں تو وہ آس پاس کے لوگوں تک پہنچتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد میں دیکھا کہ کچھ لوگ دین کی بات کر رہے ہیں، دین کا مذاکرہ ہو رہا ہے، اللہ کی یاد کی محفل ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم القوم لا یشقى بهم جلیسهم، یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی باتیں نہیں بھی سنتا، یہ ذکر کرتے ہیں جو ذکر نہیں بھی کرتا، جو یہ کتاب پڑھتے ہیں جو کتاب نہیں بھی سنتا، لیکن صرف ان سے تعلق رکھتا ہے، آس پاس بیٹھ جاتا ہے، اس کو بھی اللہ کی رحمت کا حصہ مل جاتا ہے. تو جہاں مسجد قائم ہو جاتی ہے، وہاں کے آس پاس اور علاقے والوں کے دلوں پر ایمان کا نور اترتا ہے. ہاں، جو مسجد سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ سے مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، مسجد کی تعلیم کے حلقوں میں بیٹھتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، ان کا یہ حال نہیں ہوتا اور ان کے اندر یہ ناسمجھی اور یہ محرومی نہیں ہوتی کہ وہ جس حال پر ہیں، جس دین کے سٹینڈرڈ اور سٹیٹس پہ ہیں، وہ اس پر مطمئن ہیں، وہ ترقی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں جو پڑھا جا رہا ہے، جو سنایا جا رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ مجھے ضرورت ہے اس بات کی کہ میں نصیحت حاصل کروں، میں اپنی اصلاح کروں، میں گناہ چھوڑوں، میرے دل میں اللہ کی محبت آئے۔ جو اس نیت سے مسجد کے ماحول سے جڑتے ہیں، ان کے دین کی ترقی کا تو کیا کہنا، اللہ تعالیٰ ان پر بہت ہی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو کسی علاقے میں مسجد کا بن جانا بہت ہی مبارکباد کے لائق چیز ہے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور پھر جب مسجد اچھی بن جائے، اس کا کارپیٹ اچھا ہو، اس میں فرنشڈ ہو، وہ پوری طرح فرنشڈ ہو، صاف ستھری ہو، اس میں آرام کا سامان ہو، تو یہ بھی خوشی کی بات ہے۔ اس لیے کہ مسجد اگر آرام دہ ہوگی تو وہ زیادہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے گی، زیادہ لوگ اس میں آئیں گے، لوگوں کا اس میں دل لگے گا۔ مسجد میں اگر اچھا ماحول ہوگا، صاف صفائی ستھرائی ہوگی، اوسط درجے کی خوبصورتی ہوگی، مڈل سٹینڈرڈ کی، بہت زیادہ اس میں فضول خرچی بھی نہ ہو لیکن صاف ستھری ہو، ایک دل لگتا ہو اس میں، تو ایسی مسجد میں نماز میں بھی زیادہ دل لگے گا اور اچھی نماز پڑھی جائے گی۔ آپ حضرات نے بڑی صاف ستھری اور بہت معیاری، واقعی ایک ماڈل مسجد بنائی ہے اپنے اسٹرکچر کے لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والوں کے خرچ کرنے کو قبول فرمائے، اس کے لیے محنت کرنے والوں کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے اس کے لیے دعائیں کی اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے۔ بہت خوشی کی بات ہے، بہت مبارکباد کی بات ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، میں ایک بات اس کے آگے بڑھ کر اب آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، مسجد بن گئی الحمدللہ، اب اس سے اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم سب یہ سوچیں کہ مسجد کس لیے بنی ہے، کیا یہ خود کوئی ایم اور ٹارگیٹ تھا کہ اچھی مسجد بن جائے، یا یہ کوئی ذریعہ اور وسیلہ ہے کسی ٹارگیٹ کو اور کسی مقصد کو حاصل کرنے کا۔ عمارتیں تو اس سے اچھی بھی بنی ہوئی ہیں، اسی شہر میں اس سے ہزار گنا خوبصورت عمارتیں بنی ہوئی ہیں، لیکن اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ وہاں گناہ ہوتے ہیں، وہاں گناہوں کی دعوت دی جاتی ہے، وہاں اللہ کی بغاوت، اللہ سے بغاوت کی دعوت دی جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی کی دعوت دی جاتی ہے، ہزاروں ایسی عمارتیں ہیں۔ مسجد بنا کر دل خوش ہونا، مسجد دیکھ کر دل خوش ہونا بہت اچھی بات ہے، میرا بھی دل خوش ہوا، لیکن مسجد جس کام کے لیے بنی ہے، وہ کام اچھا ہو، اس کی کتنی فکر ہمارے اور آپ کے اندر ہے؟ اس کی فکر ہونا کہ مسجد اچھی بن جائے ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے۔ یہاں تک کہ وہ آدمی جس کو کبھی نماز کی توفیق نہیں ملتی، لیکن مسجد اچھی نظر آتی ہے تو اس کو بھی خوشی ہوتی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا لیکن اس کو اچھی مسجد دیکھ کر خوش ہوتی، اس لیے کہ اس کے دل میں ایمان ہے۔ وہ گناہگار ضرور ہے لیکن دل میں ایمان ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور کیا پتہ اس کے ہزار گناہوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈالنے، یہ دیکھ کر کہ اس کو میرا گھر اچھا لگتا تھا، میرے اچھے گھر کو دیکھ کر یہ خوش ہوا تھا، ہو سکتا ہے اتنی بات اللہ کو پسند آ جائے۔ لیکن ہم لوگوں کو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ مسجد میں اچھا کارپیٹ بچھ گیا، مسجد میں اچھا فرنیچر ہو گیا، مسجد کی دیوار بہت خوبصورت ہے، مسجد میں ایئر کنڈیشننگ اور ہیٹنگ کا انتظام ہے، ہونی چاہیے خوشی۔ مگر کیا اتنی ہی فکر ہمیں اس کی بھی ہے کہ ہماری نماز بھی اچھی ہو؟ اچھی مسجد بنانے کی جتنی فکر ہے، اس سے ہزار گنا زیادہ فکر ہونی چاہیے اس بات کی کہ ہماری نماز اچھی ہو۔ اور یہ کوئی ایسا راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس کو سمجھانا پڑے، हर आदमी समझ सकता है कि मस्जिद तो सिर्फ इसलिए बनाई जाती है कि अच्छी नमाज हो। अगर मस्जिद बन गई और बनाने वालों ने, खर्च करने वालों ने, खुश होने वालों ने, मस्जिद से मोहब्बत करने वालों ने अपनी नमाज की फिक्र नहीं की कि मेरी नमाज भी अच्छी हो, तो ये तो अधूरा काम हुआ, बल्कि बहुत कमजोर काम हुआ, नासमझी की बात हुई। असल मकसद तो ये था और ये है कि हमारी नमाज अच्छी हो। इसकी हम लोग कितनी फिक्र करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की मस्जिद खजूर के पेड़ के की शाखों से बनी हुई थी। यहां तक कि कटी हुई लकड़ी भी नहीं थी, इतना भी उनके पास नहीं था कि लकड़ी को स्क्वायर शेप में काट लें, ऐसे ही खजूर के तने लगा दिए जाते थे। लेकिन उस मस्जिद में अल्लाह का रसूल मौजूद था और उसकी तालीम मौजूद थी और सहाबा किराम ने यह सीखा था कि हर एक को अपनी नमाज अच्छी बनाने की मेहनत करनी है। हर एक सहाबी को इसकी फिक्र थी कि मेरी नमाज अच्छी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा था, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसी नमाज मैं पढ़ता हूं कोशिश करो वैसी नमाज पढ़ो। क्या हमने मस्जिद बना ली और मस्जिद में आने लगे, क्या ये कोशिश कभी की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के नूर का सौवां हिस्सा हमें मिल जाए? कभी कोशिश की हमने? मैं तो और आगे बढ़कर अर्ज करता हूं कि कई दिन में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको महीनों ये ख्याल नहीं आता कि मुझे अपनी नमाज अच्छी करनी चाहिए, महीनों ये ख्याल नहीं आता कि मेरी नमाज अच्छी होनी चाहिए, हफ्तों ये ख्याल नहीं आता। कैसे खसारे का सौदा है, कैसे नुकसान की बात है कि कोई मुसलमान उसको हफ्ते हफ्ते भर, एक एक महीने ये ख्याल ना आए, ये दिल में फिक्र ना हो कि मेरी नमाज अच्छी होनी चाहिए। यह असल में दीन की समझ कम होने की बात है। वरना जिन लोगों के पास दीन की समझ होती है उनको हर वक्त ये फिक्र रहती है कि हमारी नमाज अच्छी हो जाए। मैंने देखा अल्लाह वालों को 70 साल उम्र हो गई और वाकई वो बहुत आला दर्जे के तकवे वाले और अल्लाह को याद करने वाले हैं। 70 साल की उम्र हो गई उसके बाद भी दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरी नमाज अच्छी कर दीजिए। लोगों से कहते हैं, दूसरों से कहते हैं, मैंने देखा बास बड़े उलमा को अपने शागिर्दों से कहते हुए दुआ करो अल्लाह ताला अच्छी नमाज अता फरमा दे। 70 साल उम्र हो गई, 78 साल उम्र हो गई, 80 साल उम्र हो गई, अपने शागिर्दों से कह रहे हैं दुआ कर दो अल्लाह ताला अच्छी नमाज नसीब फरमा दे। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बास सहाबा से कहा था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बास सहाबा से कहा था, हर नमाज के बाद ये दुआ मांगा करो कि अल्लाह अच्छी इबादत की तौफीक अता फरमाइए। आप में से बहुत सों को वो दुआ याद होगी जो हदीस की किताबों में आई है, गालिबन हजरत जाबिर रदी अल्लाह अन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हर नमाज के बाद ये कहा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका, ए अल्लाह अच्छा जिक्र की तौफीक अता फरमाइए, अच्छे शुक्र की तौफीक अता फरमाइए और अच्छी इबादत की तौफीक अता फरमाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, जैसी नमाज मैं पढ़ता हूं वैसी नमाज सीखने की कोशिश करो। हुजूर की नमाज कैसी होती थी? हदीस में आता है बास सहाबा बयान करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाते थे तो इतना लंबा कभी कभी रुकू हो जाता था कि बास सहाबा को ये ख्याल होता था कहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह निकल तो नहीं गई, ये ख्याल होता था कहीं इंतकाल तो नहीं हो गया, बास सहाबा को ये ख्याल होता था। बाज ने बताया कि सजदे में हुजूर गए और इतना लंबा सजदा फरमाया कि मुझे ख्याल हुआ कि कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ तो नहीं ले गए। कभी कभी ऐसा हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने नमाज शुरू की और किसी एक आयत ने दिल पर असर किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात अल्लाह के सामने वही आयत खड़े हुए नमाज में पढ़ते रहे, पूरी रात पढ़ते रहे। हदीस में आता है हुजूर एक रात आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज शुरू की اور یہ آیت زبان پہ آئی، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، اے اللہ اگر تو میری امت کو معاف کر دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، معاف کر دے، اور اگر تو ان کو پکڑ لے گا، اگر تو ان کو عذاب دے گا تو اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو عذاب دے دے، کون تجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ اپنے بندوں کو کیوں عذاب دیا، لیکن اگر تو معاف کر دے گا تو بہت بڑا ہے، تو بہت بڑا ہے، اگر تو معاف کر دے گا تو یہ بڑائی کی شان ہوگی، معاف کر دے۔ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر آئی اور پوری رات گزر گئی یہی آیت پڑھتے ہوئے۔ ایسی نمازوں کا اثر یہ ہوتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، کبھی کبھی اتنا ورم آ جاتا تھا کہ کٹس پڑ جاتے تھے، پھٹ جاتی تھی کھال۔ صحابہ کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا ہے، آپ کا تو حساب کتاب بھی نہیں ہوگا، آپ نے کبھی گناہ بھی نہیں کیا، اللہ نے حفاظت فرمائی ہے، آپ ایسا مجاہدہ کرتے ہیں، ایسی نماز پڑھتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں۔ یہی حال صحابہ کی نمازوں کا تھا، روتے تھے، اور نماز میں رونا بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ نماز میں رونا نصیب فرمائے، بہت بڑی دولت ہے، ہم لوگ اس دولت سے خالی ہیں۔ روزانہ گھر سے نکلتے ہیں، خیال آتا ہے ایسا گھر ہمارے پاس ہونا چاہیے، ایسی کار ہمارے پاس ہونی چاہیے، کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ایسی نماز ہمارے پاس ہونی چاہیے، کبھی آتا ہے یہ خیال؟ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے، خالی ہیں دل، خالی ہیں، خالی ہیں، ہم لوگ بالکل خالی ہیں، صرف ہمارے پاس شیل بچا ہے، اندر کچھ نہیں ہے، اسلام کا شیل بچ گیا ہے، باہر باہر کا خول بچا ہے، اندر کچھ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا تھا کہ وہ آدمی اپنے اوپر افسوس کرے جس کی آنکھیں روتی نہ ہوں اللہ کے سامنے، حضور نے سکھایا تھا، یہ تھا دین۔ ہم لوگوں نے دین سمجھا کہاں ہے؟ ہم لوگوں کے پاس تو دین کا بھوسا ہے، اس کی اسپرٹ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین سکھایا تھا وہ دین یہ تھا کہ جس کو رونا نہ آئے اللہ کے سامنے، وہ سوچے کہ میں کیسا خالی ہاتھ ہوں، مجھے تو رونا بھی نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پناہ مانگتے تھے ان آنکھوں سے جن آنکھوں سے اللہ کے سامنے آنسو نہ گرے، پناہ مانگتے، جیسے کوئی بہت بری چیز ہو، جیسے آدمی سانپ سے پناہ مانگے، جیسے آدمی بیماریوں سے پناہ مانگے، جیسے آدمی کینسر سے پناہ مانگے، جیسے آدمی دنیا کے بڑے بڑی خراب چیزوں سے اللہ سے پناہ مانگے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، دعا سکھائی تھی، خود مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن عین لا تدمع، اے اللہ ایسے دل سے مجھے بچا لیجئے جو آپ سے ڈرتا نہ ہو، اور ایسی آنکھ سے مجھے بچا لیجئے جس میں آپ کے سامنے رونے کے لیے آنسو نہ آتے ہو۔ ہم نے سیکھا ہی کہاں دین کو، سیکھا ہی نہیں دین۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، عمر گزرتی جا رہی ہے، کوئی 40 سال کا ہو گیا، کوئی 50 کا ہو گیا، کوئی 35 کا ہو گیا، کوئی فکر نہیں ہے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، مہلت ہاتھ سے جا رہی ہے، قریب ہے حساب کتاب کی گھڑی، قریب ہے قبر کی منزل، آج تک اچھی نماز نہیں سیکھی، کوئی غم نہیں ہے، آئندہ کے لیے بھی کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ اچھی نماز سیکھیں گے، اچھا روزہ سیکھیں گے۔ حالانکہ نماز تو دین میں سب سے اہم چیز ہے، پورے دین میں ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔ کسی کو سمجھ میں آتا ہو تو مان لے، نہ سمجھ میں آتا ہو تو اس لیے مان لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کارنر اسٹور نماز کو بتایا ہے، سب سے بنیاد کا پتھر نماز ہے۔ صحابہ کے یہاں نماز کی کتنی اہمیت تھی اور کتنی اس کی فکر ہوتی تھی کہ ایک ایک مسلمان نماز اچھی پڑھنے والا بن جائے، اس کی نماز خراب نہ ہو۔ جیسے ہم لوگوں کی نماز ہے، نماز شروع ہوئی خیالات ہیں، ہم لوگوں کی نماز تو منافقوں والی نماز ہے، قرآن تو یہی بتاتا ہے کہ ہماری نماز منافقوں والی نماز ہے۔ ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. نماز میں آتے ہیں ٹھیلے ٹھالے سستی سے بوجھ سمجھ کر, بھائی اللہ میاں کا فرض ہے چلو, شوق نہیں ہے جو مسجد کو کھینچ کر لا رہا. اور قرآن میں منافقوں کی نماز بتائی گئی ہے, ولا يذكرون الله إلا قليلا, وہ نماز میں اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. ہماری نماز میں اللہ کی یاد کہاں ہوتی ہے؟ نماز تو ایک اٹھک بیٹھک کا نام ہے, ہماری نماز تو ایک اٹھک بیٹھک کا نام ہے, اللہ اکبر کہا پھر رکوع کیا پھر یہ پڑھ لیا. اللہ کی یاد تو نماز میں ہوتی نہیں. وہ نماز جو صحابہ نے سیکھی تھی وہ لوگوں کی زندگی بھی بدلتی تھی, امت کی زندگی بھی بدلتی تھی, اور دنیا کی قسمت بھی بدلتی تھی. وہ نماز جو صحابہ نے سیکھی تھی اور ان کو پتا تھا, وہ اس نماز کی تاثیر, اس کا افیکٹ, اس کی اسپرٹ جانتے تھے کہ نماز کیا چیز ہے اور اس کا زندگی میں, لائف میں رول کیا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جس وقت خلیفہ بنے اور وہ دھیرے دھیرے اسلامی حکومت بڑھتی چلی گئی, نئے نئے ملک فتح ہوئے, یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوری دنیا کے سب سے بڑے رولر اور حاکم بن گئے. دنیا کی سب سے بڑی طاقت ان کے پاس تھی. مسلمانوں افریقہ میں, بالکل ویسٹ افریقہ تک, اور ایسٹ میں افغانستان تک, اور نارتھ میں آرمینیا تک, اور ساؤتھ میں یمن تک, آدھی دنیا مسلمانوں کے پاس آ گئی. اس وقت حضرت عمر نے اپنے گورنرز کو, اپنے آفیسرز کو پوری دنیا میں بھیجا, اور جب پوری دنیا میں ان کے آفیسرز اور گورنرز اور ان کی حکومت کی مشنری پہنچ گئی, تو مدینے سے بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سب سے بڑے عالم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا. حضرت عمر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں. اس امت کے سب سے بڑے عالم حضرت عمر. حضرت ابو بکر بہت اونچا مقام ہے, حضرت عمر سے بھی اونچا مقام ہے, لیکن علم کی جو شان حضرت عمر کی ہے وہ تو عجیب ہے. سب سے بڑے عالم تھے وہ, اور بالکل اٹیسٹڈ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی تھی حضرت عمر کے علم کے صحیح اور سب سے بڑے عالم ہونے پر. اس سب سے بڑے دین کو جاننے والے نے جب پہلا خط لکھا اپنے گورنرز کو پوری دنیا میں, تو ہم لوگوں کی عقل تو یہی کہتی ہے کہ گورنرز کو کوئی خلیفہ اگر خط لکھے گا تو یہ لکھے گا کہ دیکھو نظم و نسق بہت اچھا ہونا چاہیے, تمہارے سسٹمز بہت اچھے ہونے چاہیے, تمہاری گورنمنٹ میں بہت انصاف ہونا چاہیے, تم اتحاد کی پوری کوشش کرنا, کوئی اختلاف نہ ہو. لیکن حضرت عمر کا جو خط گیا ہے وہ یہ گیا ہے, اما بعد فانی احمد اللہ فانی احمد الیکم اللہ الذی لا الہ الا ہو, اور اس کے بعد لکھا, ان اہم امورکم عندی الصلاح فمن حفظها فهو لما سواها احفظ ومن ضیعها فهو لما سواها اضیع والسلام. کتنا بڑا کیبل جاری ہو رہا تھا خلیفہ کی طرف سے, کتنا بڑا, پوری سارے گورنرز کو خط جا رہا ہے. لکھا, تمہارے سارے معاملات میں میرے نزدیک سب سے اہم نماز ہے, جو نماز اچھی پڑھ لے گا وہ پورا دین اور پوری حکومت ٹھیک چلائے گا, اور جو نماز کو ضائع کر دے گا وہ پورے دین کو ضائع کر دے گا. جس نے نماز خراب کر لی اس نے پورا دین خراب کر لیا. اللہ تعالیٰ فکر کی توفیق نصیب فرمائے, اچھی نماز کی توفیق نصیب فرمائے. صحابہ کی نماز سیکھنے کی چیز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی نماز ہے, اللہ والوں کی نماز ہے. نماز سے ایک عشق تھا, نماز سے ایک ایسا لگاؤ تھا جو کسی چیز سے نہیں تھا. مزہ آتا تھا نماز میں, ایسا مزہ آتا تھا کہ بڑی سے بڑی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تھا. ایک جنگ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں گئے, رات میں پڑاؤ ڈالا, وہ علاقہ سیف نہیں تھا اور مسلمانوں کو سونا تھا رات میں, لیکن ڈر اس بات کا لگ رہا تھا کہ کہیں سے رات میں اندھیرے میں دشمن آ کے حملہ کر دے گا, تو سوتے ہوئوں کو پا جائے گا تو نہ جانے کتنے سو شہید ہو جائیں گے, اٹھتے اٹھتے کئی سو شہید ہو جائیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک انصاری اور ایک مہاجر صحابی کا انتخاب کیا اور ان کو رات کے پہرے کی ڈیوٹی پہ لگایا کہ اس پہاڑی کے اوپر چڑھ جاؤ اور رات بھر تم دونوں کو نگرانی کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہیں سے آ کر کوئی حملہ کر دے، اگر تم دیکھنا کسی کوئی ایسی سسپیشس چیز تو ہم لوگوں کو اٹھا دینا۔ دونوں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے، کتنی دیر تک کرنا ہے، تو ان دونوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے کی ڈیوٹی پر لگا دیا۔ وہ دونوں گئے اور دونوں نے سوچا کہ دونوں کیا جاگیں گے، ایسا کر لیں کہ آدھی رات ایک آدمی سو جائے اور ایک جاگ لے اور آدھی رات کے بعد دوسرے کو اٹھا دیا جائے۔ تو پہلی باری شروع رات کی انصاری صحابی کی تھی، وہ جاگیں گے، اور مہاجر صحابی لیٹ گئے سو گئے، اور انصاری صحابی نے نماز کی نیت باندھ لی اور قرآن پڑھنا شروع کیا نماز میں، اور دوسری طرف سے دشمن آ گیا اور اندھیرے میں اس کو محسوس ہوا کہ پہاڑ پر کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے تو یہ ہمیں دیکھ لے گا، تو انہوں نے پیچھے سے تیر مارا، اور یہ صحابی نماز کی نیت باندھے ہوئے ہیں، ایک تیر آیا کمر میں لگ گیا، ان کو نماز میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ تیر نکالا اور پھر نماز نہیں توڑی، دوسرا تیر آیا کمر میں لگ گیا، اور ان کی نماز مختصر بھی، توڑنا تو دور کی بات، نماز مختصر بھی نہیں کر رہے ہیں، لمبی سورت شروع ہو گئی ہے اس کو پڑھ رہے ہیں، تیر پہ تیر آ رہے ہیں، یہاں تک کو ان کو یہ لگا کہ بہت بلڈ لاس ہو گیا ہے، اور اگر میں بے ہوش ہو گیا تو میں تو کوئی بات نہیں شہید ہو جاؤں گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچ جائے گا، اس لیے انہوں نے جلدی سے نماز ختم کی اور ان دوسرے مہاجر صحابی کو اٹھایا، وہ اٹھے اور انہوں نے جب دیکھا کہ سب خون پھیلا ہوا ہے، فلما راى المهاجري ما بالانصاري من الدماء، سب طرف خون پھیلا ہوا، لت پت ہیں خون میں، تو انہوں نے کہا ارے اتنی دیر کر دی، پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے قرآن کی فلاں لمبی سورت شروع کر دی تھی، جی نہیں مان رہا تھا کہ سورت ختم ہونے سے پہلے رکوع کرو۔ ابو داؤد شریف میں روایت موجود ہے، ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے، ان کو نماز میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ تیر کھا رہے ہیں لیکن نماز چھوٹی کرنے کو بھی جی نہیں چاہ رہا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ پاؤں میں ذرا سی کھجلی ہو جائے تو نماز چھوٹ جاتی ہے، نماز کی اہمیت ہی نہیں، نماز سیکھی نہیں، نماز کا مزہ نہیں آیا اصل میں، ورنہ نماز کا مزہ آ جاتا ہے تو کسی چیز میں وہ مزہ نہیں ہوتا جو نماز میں مزہ ہوتا ہے، کسی چیز میں وہ مزہ نہیں ہوتا جو نماز میں مزہ ہوتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، رات آتی ہے میں تہجد شروع کرتا ہوں، رات آتی ہے میں تہجد شروع کرتا ہوں، اور رات گزر جاتی ہے اور مجھے لگتا ہے اتنی جلدی کیوں ختم ہو گئی، اتنی جلدی کیوں ختم ہو گئی، بلکہ انہوں نے جو لفظ بولا ہے وہ عجیب لفظ ہے، فرمایا انہ لینقض اللیل وما قضیت منہ عربی، رات گزر جاتی ہے اور میرا عرب ختم نہیں ہوتا، لٹرلی عربی زبان میں عرب کہتے ہیں اس مزے کو جو آدمی کو رات میں اپنے گھر والوں کے ساتھ آتا ہے، اس کو حضرت سفیان ثوری نے فرمایا کہ مجھے نماز کا یہ حال ہوتا ہے کسی طرح میرا مزہ ہی ختم نہیں ہوتا، رات گزر جاتی ہے، افسوس ہوتا ہے رات اتنی جلدی کیوں ختم ہو گئی۔ وہ لوگ تھے جن کی نماز اچھی تھی، اللہ تعالیٰ مجھے نصیب فرمائے، آپ لوگوں کو نصیب فرمائے، اس کی کوشش کرنی ہے کہ ہماری نماز اچھی ہو جائے، نماز اتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ تعالیٰ ناقدروں کو نہیں دے گا، جو کوشش بھی نہ کریں، جو اللہ سے دعا بھی نہ مانگیں، جن کو یہ خیال بھی نہ ہو کہ میں محتاج ہوں، مجھے نماز اچھی آ جائے، ایسے ناقدروں کو نماز جیسی بڑی دولت اللہ تعالیٰ بالکل نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا اس کی یہ سنت ہے، اور اچھی طرح ہم لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت اور قانون ہے کہ دنیا وہ نا قدروں کو بھی دیتا ہے، نا شکری کرنے والوں کو بھی دیتا ہے، لیکن دین کی نعمت وہ کبھی نا قدروں کو اور نا شکری کرنے والوں کو نہیں دیتا، वो कह देता है जाओ तुम पड़े रहो जहां पड़े हुए हो, मुझे कोई परवाह नहीं है तुम्हारी। जब तक तुम मोहताज बनने का इजहार नहीं करोगे, जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि मेरी झोली फैली हुई है, मैं मोहताज हूं, जब तक तुम दुआ नहीं मांगोगे मैं नहीं दूंगा। दीन की नेमत नहीं देता। नबी दुआ करते रह जाते हैं अपनी औलाद के लिए, अल्लाह ताला दीन की नेमत नहीं देता, इसलिए कि औलाद के अंदर तलब नहीं है। हजरत जनाब अबू तालिब रहमतुल्लाह, जनाब अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, मोहब्बत करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अबू तालिब से बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है। सालों हुजूर ने दुआ की अबू तालिब को हिदायत मिल जाए, सालों अल्लाह का नबी दुआ कर रहा है मगर अबू तालिब को हिदायत नहीं मिली, इसलिए कि अबू तालिब के दिल में तलब नहीं थी, वो नहीं चाहते थे। तो जब तक हमारे दिल में तलब नहीं होगी, हम नहीं चाहेंगे, हम कोशिश नहीं करेंगे, हमारी नमाज अच्छी नहीं होगी। अल्लाह ताला नसीब फरमाए कैसी नमाज। जिन लोगों को अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाता है अजीब हाल होता है। अभी याद आ रहा है इस मस्जिद में और इस इलाके में हमारे हिंदुस्तान के एक बुजुर्ग थे, उनसे ताल्लुक रखने वाले इस इलाके में मौजूद हैं। हमारे यहाँ के एक बुजुर्ग थे हजरत मौलाना कारी अमीर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, बड़ी ऊंची शान के बुजुर्ग थे, बिल्कुल छुपे हुए, निहायत मुतवाज़े। उनको कोई देखे तो शायद समझे दुनिया में इनसे ज्यादा मिस्कीन कोई है ही नहीं। हर आदमी के सामने झुके हुए हैं, हर आदमी के सामने बिछे हुए हैं, तवाज़ो की इंतहा। मैंने तवाज़ो में की शान जैसी हजरत के यहाँ देखी वैसी किसी के यहाँ नहीं देखी। अलग अलग अल्लाह वालों की अलग अलग शानें होती हैं, किसी का कोई कमाल होता है, किसी का कोई रंग होता है, लेकिन हजरत के यहाँ तवाज़ो का यह हाल था। 40 साल से ज्यादा हजरत का ये मामूल रहा कि नमाज की अजान मस्जिद में जाकर सुननी है, अजान बाहर नहीं सुननी है। 40 साल से ज्यादा ये मामूल था। नमाज का ऐसा शौक और मस्जिद से ऐसी मोहब्बत और अल्लाह के सामने हाजिर होने का ऐसा ख्याल कि बुलावे से पहले गुलाम पहुंच जाए, बुलावे से पहले गुलाम पहुंच जाए। जो पहले पहुंच जाएगा अल्लाह ताला उसको बहुत ज्यादा अता फरमाएंगे, जो बुलाने के बाद देर से आएगा उसको कम मिलेगा। और जो ये सोच कर के मैं गुलाम हूं, मैं पहले पहुंच जाऊं, अजान अजान के जरिए बुलाया जाएगा, उससे पहले पहुंच जाऊं, उसको अल्लाह ताला बहुत अता फरमाएंगे। हजरत का नमाज से ताल्लुक का ये हाल था कि 40 साल से हजरत का मामूल था। आखिर उम्र में मालूम हुआ 40 साल से हजरत का मामूल है, जिसका हजरत कभी नागा नहीं होने देते। जहां जाते थे पूछते थे अजान किस वक्त है, लोगों ने बताया 7:45 बजे, हजरत ने 7:30 बजे वजू किया अजान से पहले मस्जिद में। यहां तक के मेल विशारम एक जगह थी जहां हजरत का कसरत से जाना होता था। एक मरतबा रमजान के अलावा मौके पर हजरत वहां गए, वहां मस्जिद में एक वहां तरीका यह था, उस मस्जिद का मामूल यह था कि चूंकि मदरसे की मस्जिद थी कि ईशा की अजान के बाद 7.25 घंटे बाद नमाज होती थी, 45 मिनट्स के बाद अजान और 45 मिनट्स के बाद नमाज। हजरत वहां पहुंचे, पूछा ईशा की अजान कै बजे है, लोगों ने कहा हजरत ईशा की अजान तो 8:15 बजे है लेकिन नमाज 9 बजे है। हजरत ने सुना, वजू फरमाया, 8:15 से पहले पहुंच गए, 7.25 घंटे पहले पहुंच गए, इसलिए कि नमाज का शौक था। ये लोग ऐसा नहीं है कि उनके सीने में वो वाला दिल नहीं था जो हमारा दिल है। हमारा ही जैसा दिल था, हमारा ही जैसा DNA था, हमारी ही जैसे, लेकिन उन्होंने अपने आप की तरबियत की, उन्होंने अपनी तरबियत की, अपनी फिक्र की, कोशिश की कि नमाज से ताल्लुक पैदा हो जाए। अल्लाह ताला ने ऐसा ताल्लुक पैदा कर दिया। हम कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ बुखल नहीं है, अल्लाह के यहाँ कोई कमी नहीं। हम कोशिश करेंगे, हमें भी मिल जाएगा। असल बात यह है कि हमारे अंदर कोशिश नहीं है। सहाबा किराम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आज तक जिसने अल्लाह को पाया है, अच्छी नमाज के जरिए पाया है, नमाजों में रो रो कर पाया है, सजदों में रो रो कर पाया है, वो नमाज ही क्या, वो मोमिन ही क्या जिसको सजदों में रोना ना आए। وہ مومن کیا جس کو سجدے میں رونا نہ آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی سنت ہے سجدوں میں رونا، کتنی بڑی سنت ہے سجدے میں رونا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے چکی کے چلنے کی آواز ہوتی ہے. بعض صحابہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے ایسا حال ہو جاتا تھا نماز میں کہ سینہ مبارک سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کوئی کیٹل میں پانی ابل رہا ہو، کھت 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 کھت، ایسے سینے سے آواز آتی تھی. یہ سنت ہے، یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک سنت امت کے لیے امانت ہے سیکھنے کی. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. صحابہ کرام نے یہ سیکھا تھا، یہ والی نماز پڑھتے تھے. اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ نماز یہ زندگیوں کو بدلتی ہے. اس سے تقویٰ آتا ہے، اس سے اللہ کی محبت آتی ہے، اس سے نور آتا ہے، اور یہ اس نماز سے پوری زندگی میں اللہ کے احکام آتے ہیں. اور یہ نماز پھر سوسائٹیز کو بدلتی ہے، یہ نماز پھر دنیا کے حالات بدلتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اونچی شان کے صحابی ہیں. 3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں اس طرح کہ نہ بیوی ہے، نہ بچہ ہے، نہ بھائی ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، کچھ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے باہر حضرت ابو ہریرہ بیٹھے رہتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر تو ابو ہریرہ پیچھے پیچھے ہر وقت کا ساتھ. 3 سال اس طرح ساتھ رہے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ کو بڑا علم عطا فرمایا اور بہت اونچا مقام عطا فرمایا. ان کے پاس 800 لوگ ایک ایک وقت میں حدیث پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. کلاس جب لگتا تھا، حدیث کی درس کی مجلس ہوتی تھی، تو 800 لوگ ان کے وادی عقیق والے محل میں پڑھنے والے ہوتے تھے. جب حضرت ابو ہریرہ بوڑھے ہو گئے، 80 سال کی عمر ہو گئی، تو ان کے ایک شاگرد نے ان کا ایک واقعہ بیان کیا. ان کے ایک شاگرد بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن تہجد کے وقت حضرت ابو ہریرہ کے حجرے میں داخل ہوا. میں جب اندر داخل ہوا تو حضرت ابو ہریرہ بری طرح رو رہے تھے، نماز میں تھے، سجدے میں پڑے ہوئے تھے، بری طرح رو رہے تھے. میں چپ چاپ بیٹھ گیا، کان لگا کے سنا تو ابو ہریرہ سجدے میں اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، رب لا ازنین، رب لا اسرقن، رب لا ارتدن. اے اللہ میں مرتد نہ ہو جاؤں، اے اللہ میں منافق نہ ہو جاؤں، اے اللہ میں چوری نہ کرنے لگوں، اے اللہ میں زنا نہ کرنے لگوں. روتے جا رہے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، رو رہے ہیں، برا حال ہے. ان کے شاگرد کہتے ہیں میں چپ چاپ بیٹھ گیا. نماز ختم ہوئی تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ نے اللہ کے رسول کو پایا، 3 سال تک خدمت میں رہے، علم حاصل کیا، ساری زندگی دین کی خدمت میں گزاری، 80 سال کے ہو گئے، اب آپ کو ڈر لگتا ہے کہ آپ منافق ہو جائیں گے؟ اب آپ کو ڈر لگتا ہے کہ آپ مرتد ہو جائیں گے؟ اب آپ کو ڈر لگتا ہے کہ آپ زنا کر لیں گے؟ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی آنکھ سے آنسو پوچھے اور کہا، میرے عزیز شاگرد، وما یؤمنونی وابلیس حی، جب تک ابلیس زندہ ہے کس کا کیا پتا کیا کر بیٹھے، جب تک ابلیس زندہ ہے کس کا کیا پتا. یہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا تھا. اللہ تعالی ہم لوگوں کو نصیب فرمائے. میرے بھائی، اصل بات طلب کی کمی کی ہے. اگر طلب ہو تو اچھی نماز بھی آ جائے گی، اور اچھی نماز آ جائے گی تو سب کچھ آ جائے گا. پھر تقویٰ بھی آ جائے گا، پھر سچائی بھی آئے گی، پھر امانت داری بھی آئے گی، پھر سب کچھ آ جائے گا. جو لوگ ہم میں سے نماز پڑھتے ہیں اور ان کے اندر جھوٹ بھی باقی ہے، خیانت بھی باقی ہے، اس کا مطلب نماز صحیح نہیں ہے. ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ نماز کسی کے پاس ہو جو اللہ اور اس کے رسول نے سکھائی ہے اور زندگی میں کوئی گناہ بچ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، ہماری نماز ہی صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. کوشش کریں ہم سب لوگ، رمضان کا مبارک وقت ہے، اس وقت مانگنے سے اللہ کے ہاں سے فیصلے ہو جائیں گے، اس وقت کی دعا قبول ہوگی. اگر سچے دل سے دل کو چیر کر یہ دعا نکل گئی کہ اللہ پوری عمر ضائع ہو گئی، اب اچھی نماز عطا فرما دیجئے تو انشاءاللہ مل جائے گی۔ لیکن دل میں سچی طلب ہو، ہر چیز کی طلب ہے، جاب اچھا ہو جائے اس کی طلب ہے، ترقی مل جائے اس کی طلب ہے، کاروبار کی ترقی ہو جائے اس کی طلب ہے، بچے کی تعلیم اچھی ہو جائے اس کی طلب ہے۔ دنیا میں کوئی اچھی چیز ایسی نہیں ہے جس کی ہمارے اندر خواہش اور طلب نہ ہو۔ ایک نماز ہی ایسی بچی ہے جس کی کوئی طلب نہیں ہے، اور اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز آٹومیٹیکلی اپنے آپ آ جائے گی، مرنے سے پہلے اپنے آپ اچھی نماز آ جائے گی۔ اس طرح تو تمہارا بچہ نرسری میں پاس نہیں ہو پائے گا، کسی اسکول میں پاس نہیں ہو سکتا اگر یہ سوچ لے گا اپنے آپ ہو جائے گا۔ پڑھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، نماز جیسی دولت اپنے آپ ہمارے اندر آ جائے گی۔ لیکن جو مانگے گا، جو تڑپے گا، جو روئے گا، جو اللہ سے مانگے گا، جو کوشش کرے گا، انشاءاللہ آ جائے گی۔ دو ایک باتیں پریکٹیکل عرض کرتا ہوں، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اچھی نماز آ جائے گی۔ سب سے پہلی بات، اللہ سے خوب دعا، اے اللہ اچھی نماز، اچھا ذکر نصیب فرما۔ جتنی دعا مانگیں گے اتنی جلدی منزل حاصل ہو، جتنی دعا مانگیں گے اگر ابھی اچھی نماز کی خواہش نہیں بھی ہے، بھائی ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ دل کے اندر واقعی طلب نہیں ہے اچھی نماز کی، لیکن اگر ہم دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ طلب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ دعا کی ایک تاثیر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب دین میں ترقی کی دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دل کے اندر تبدیلی پیدا فرماتے ہیں اور ہمارے اندر طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دعا ہی سے انشاءاللہ طلب بھی پیدا ہو۔ دعا مانگیں، سب سے پہلی چیز اللہ سے خوب دعا مانگیں، صدقہ کر کے دعا مانگیں، کبھی صلاۃ حاجت پڑھ کے دعا مانگیں، اللہ اچھی نماز نصیب فرما۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اپنی آخری بیماری میں انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت لکھائی اور لکھا، تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا، جس کو ملا ہے اسی سے ملا ہے۔ کیا جملہ ہے، جس کو ملا ہے اسی سے ملا ہے، جس کو اللہ کا قرب ملا ہے اسی سے ملا ہے۔ یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ میں آپ کے ہاں تہجد کا تذکرہ اس لیے خاص طور پہ کرتا ہوں کہ آپ کے ہاں سال میں 4-5 مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ بہت آسانی سے آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے ہاں صبح صادق 7 بجے ہوتی ہے، یا اور اس کے بعد بھی ہوتی ہے شاید، بہت آسان ہے تہجد پڑھ۔ جہاں صبح صادق 7 بجے ہو رہی ہے، آرام سے آدمی 5 بجے اٹھتا ہی ہے، 2-4 رکعت تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ بڑی قیمتی نماز ہے، اللہ کے ہاں اللہ کی محبت کو کھینچ لانے والی کوئی نماز تہجد سے بڑی نہیں ہے، اور آپ حضرات کے لیے بہت آسان ہے۔ سال میں 4 مہینے کم نہیں ہیں، سال میں 4-5 مہینے کم نہیں ہیں، بہت بڑی مدت ہے۔ بس طلب ہونی چاہیے اور دل میں فکر ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، لوگوں کو عام طور پر یہ خیال، یہ شکوہ ہوتا ہے، یہ پریشانی ہوتی ہے، نماز میں خیالات ادھر ادھر بھاگتے ہیں، سب کو ہے یہ پریشانی۔ نماز شروع کی اور ساری دنیا کے خیالات آنے شروع ہوئے، شاید نماز سے زیادہ کنسنٹریشن کی کمی دنیا میں کسی چیز میں ہم لوگوں کی نہیں ہوتی ہے۔ اگر نماز میں جتنا کنسنٹریشن ہوتا ہے، اگر ڈرائیونگ میں اتنا ہی ہو، تو انشاءاللہ اب تک سب لوگ قبرستان میں پہنچ چکے ہوتے ہیں، سب انشاءاللہ اللہ کی رحمت میں ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کا علاج ہے، ایک بزرگوں نے اس کا تجربے سے ایک علاج بتایا ہے، اور جس نے اس پر عمل کیا ہے اس کو دھیرے دھیرے نماز میں ارتکاز اور کنسنٹریشن نصیب ہو گیا ہے۔ وہ علاج یہ ہے کہ ہم لوگ نماز میں جو پڑھتے ہیں سوچ سوچ کے پڑھا کریں۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں تو کوشش کریں کہ جب الحمدللہ رب العالمین پڑھیں تو اپنا ذہن اس پر لگا ہو، اب میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ بلکہ اگر مسجد میں نہ ہوں، تنہائی میں ہوں، تو اتنی ہلکی آواز سے پڑھیے کہ اپنی کان میں آواز آئے، ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا۔ زور سے تو نہ ہو، لیکن اتنی آواز سے پڑھیے کہ اپنی کان میں آواز آئے मस्जिद में तो नहीं, इसलिए कि दूसरों की नमाज में डिस्टर्ब होता है, लेकिन अगर किसी और को डिस्टर्ब ना हो, किसी की नींद ख़राब ना हो, किसी की नमाज में डिस्टर्ब ना हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी सिखाया कि तहज्जुद भी पढ़ो तो इसका ख्याल रहे कि बीवी की आँख ना खुले। हम लोग तो अगर पढ़ेंगे तो पूरे घर को उठा देंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह तहज्जुद पढ़ते थे कि हज़रत आयशा की आँख ना खुले, हज़रत आयशा की नींद का ख्याल फरमाते थे। तो अगर ऐसा हो कि किसी को नुकसान परेशानी ना हो तो हल्की आवाज़ से नमाज में पढ़ना चाहिए। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में दुआ मांगते थे तो वो भी इतनी हल्की आवाज़ से मांगते थे कि कान लगाने पे हज़रत आयशा सुन लेती थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांग रहे हैं, सजदे की दुआ भी। तो हल्की आवाज़ से पढ़ने से बहुत फ़ायदा होता है। करके अमल देखिए, इंशाल्लाह आपको लगेगा कि हल्की आवाज़ से अपनी कान में अगर आवाज़ आए तो नमाज में बहुत दिल लगता है। तीसरी चीज ये मस्जिद में जमात शुरू होने से कुछ पहले आने का एहतमाम हो। अगर हम नमाज से कुछ पहले आ जाएं, और जो तरीका कुरान ने सिखाया है कि नमाज से पहले कुछ देर अल्लाह का जिक्र हो, कुछ देर बैठे हुए नमाज जमात के इंतज़ार में जिक्र करते रहें, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर दुआ मांगते रहें, तो दिल नमाज के लिए तैयार हो जाएगा। अचानक हम लोग आते हैं मार्केट से सीधे आके नमाज में, तो भाई हर चीज़ को एक कंडीशनिंग की ज़रूरत होती है। जो तरीका कुरान ने सिखाया है वो ये कि वज़क्करा इस्मा रब्बिही फ़सल्ला, पहले कुछ देर अल्लाह का जिक्र फिर नमाज, ये तीन काम कीजिए, इंशाअल्लाह नमाज में मज़ा आना शुरू हो जाएगा। और आखिरी बात ये मेरे भाई, अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी नहीं है, मांगने में हमारी कमी है, हमारे मांगने में कमी है, उनके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। वो तो देने के लिए तैयार बैठे हैं, हमारे तलब में कमी की बात है, वरना अगर हम चाहें तो अच्छी नमाज हमें चंद दिनों में हासिल हो जाएगी, चंद दिनों में हासिल हो जाएगी अगर हम चाहें, कोशिश करने की बात है। उनका करम तो ऐसा है, ऐसा है, उनका करम तो ऐसा है, अल्लाहु अकबर। वो खुद आवाज लगाते हैं, आप सोचिए अल्लाह की शान, बंदों पर अल्लाह की रहमत, खुद आवाज लगाते हैं, दुनिया वाले आसमान पर तशरीफ लाकर आवाज लगाते हैं, अल्लाहु अकबर। हम कैसे हकीर बंदे हैं, अल्लाह की इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी यूनिवर्स, उसमें जमीन ही कुछ नहीं है, देखने लायक भी नहीं है, नजर भी ना आए जमीन, और जमीन में इंसान कितना छोटा सा, और इतनी बड़ी कायनात के मालिक अल्लाह ताला को इंसानों पर इतनी मोहब्बत है, हम हकीर लोगों पर, हम गुनहगारों पर, हम नापाकों पर अल्लाह की इतनी मोहब्बत है कि रात में आते हैं, इस दुनिया वाले आसमान पर तशरीफ़ लाते हैं, खुद आवाज़ देते हैं, है कोई मुझसे मांगने वाला मैं उसकी दुआ सुन लूँ, है कोई मुझसे रोज़ी मांगने वाला मैं उसको रोज़ी दे दूँ, है कोई गुनहगार जो मुझसे माफ़ी मांग ले मैं उसका गुनाह माफ़ कर दूँ, खुद तशरीफ़ ला के आवाज़ दे रहे हैं। जिस अल्लाह के करम की ये शान है, क्या हम उससे अच्छी नमाज चाहेंगे तो हमें अच्छी नमाज नहीं मिलेगी। वो मांगने वालों को और कोशिश करने वालों को दुनिया देता है, जो दुनिया उसके नज़दीक मलऊन है, अल्लाह के नज़दीक दुनिया मलऊन है, किसी खैर की चीज़ नहीं है, लेकिन चूंकि हमारी ज़रूरत है हम कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला हमें दुनिया अता फरमाता है, हालांकि अल्लाह को बुरी लगती है। अद्दुनिया मलऊना मलऊन मा फीहा इल्ला ज़िक्रुल्लाह वमा वालाह औ आलिम औ मुतअल्लिम, अल्लाह को अच्छी नहीं लगती लेकिन हमारी ज़रूरत है फिर भी देते हैं। तो जो अल्लाह कोशिश करने वालों को कोशिश पे दुनिया दे देते हैं, क्या हम नमाज की कोशिश करेंगे तो हमें नमाज नहीं मिलेगी। जिस नमाज को सिखाने के लिए उन्होंने रसूल भेजा, जिस नमाज को सिखाने के लिए उन्होंने कुरान नाजिल किया, जिस नमाज को सिखाने के लिए उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून बहवाया, आपको ज़िंदगी भर आपसे कुर्बानियाँ दिलवाई, इतनी उनका तो सारी उनकी तो सारी कोशिश ये है कि बंदा जिसके अंदर कद्र हो उसको अच्छी नमाज आ जाए और नमाज के दरवाजे से वो मेरी रहमतों के ख़जाने तक पहुंच जाए, तो क्या हम कोशिश करेंगे हमें नहीं मिलेगी, यकीनन मिलेगी। अल्लाह करे हम सब कोशिश करने वाले बन जाएं। थोड़ी सी तवज्जो, थोड़ी सी दुआ कीजिए, تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی دعا کیجئے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اچھی نماز نصیب فرمائی ہے کبھی کبھی ان سے نصیحت مانگ لیا کیجئے، اللہ والوں سے کبھی کبھی نصیحت مانگ لیا کیجئے، پوچھ لیا کیجئے ہمیں کوئی نصیحت کر دیجئے، ان کے پاس جا کے بیٹھا کیجئے، ان کی نماز دیکھا کیجئے، انشاءاللہ اچھی نماز آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ایک نہایت اچھی اور خوبصورت مسجد بنوائی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی اتنی ہی خوبصورت اور اچھی بلکہ اس سے بھی اچھی اور اس سے بھی خوبصورت ہم لوگوں کو نماز بھی عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ، دعا مانگنے والے کو کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت ہی محتاج بن کر دعا مانگا کرے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية واليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك، وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقر أعيننا من عبادتك، أقر أعيننا من عبادتك. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة منيبة مخبتة في سبيلك، اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة منيبة مخبتة في سبيلك، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واهدنا وارزقنا، اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكهما إلا أنت۔ اے اللہ، ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اقرار کرتے ہیں ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ اے اللہ، عمر گزر گئی غفلت میں، اے اللہ معاف فرما دیجئے، ہم نے اپنے اوپر بڑا ظلم ڈھایا، ہم نے گناہ کر کے اپنے اوپر بڑا ظلم ڈھایا، اے اللہ ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اے اللہ تیزی سے ہم قبر کی طرف جا رہے ہیں، آپ کے پاس آ رہے ہیں، اے اللہ معاف فرما دیجئے، توبہ قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، ہم نے گناہ کیے، بار بار توبہ کی، بار بار توبہ ٹوٹی، اے اللہ ہم ٹھوکر کھا کے گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، اے اللہ ٹھوکر کھاتے کھاتے تھک گئے، ہمت جواب دینے لگی، اے مالک رحمت کی نظر فرما دیجئے، رحم کی نظر سے دیکھ لیجئے، توبہ قبول فرما لیجئے۔ او گنہگاروں کو بخشنے والے، او توبہ قبول کرنے والے، آپ کو آپ کے کرم کا واسطہ، اس مجلس میں حاضر سب کی توبہ قبول فرما لیجئے، ہمارے سب کے گناہ چھڑوا دیجئے۔ اے اللہ، وعدہ کرتے ہیں تمام گناہ چھوڑ دیں گے، اب اچھی زندگی گزاریں گے، سارے گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے۔ اے اللہ مدد فرما دیجئے، سچی پکی توبہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، نماز کا وعظ کہا اور سنا، اچھی نماز نصیب فرما دیجئے، ذکر والی نماز نصیب فرما دیجئے، اپنی یاد والی نماز نصیب فرما دیجئے، قرب کی لذت عطا فرما دیجئے، مناجات کی حلاوت عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے دین کی بھی اصلاح فرما دیجئے، ہماری دنیا کی بھی اصلاح فرما دیجئے، ہماری آخرت کی بھی اصلاح فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے دنیا میں بھیجا ہے، مالک ہم محتاج ہیں، کریم ہم محتاج ہیں، فقیر ہیں، دنیا میں بھیجا ہے، دنیا کی ضرورتیں ساتھ لگی ہیں، او کریم آقا، او رب العالمین، او سب کو کھلانے اور سب کی ضرورتیں پوری کرنے والے، ہماری ضرورتیں پوری فرما دیجئے، ہماری مدد فرما دیجئے، ہمیں روزی دے دیجئے، ہم محتاج ہیں، دنیا کی ضرورتیں بھی مانگتے ہیں، اے اللہ ہماری ضرورتیں پوری فرما دیجئے، ہمارے مسائل حل فرما دیجئے۔ اے اللہ اس ملک میں مکان ایک بڑا مسئلہ ہے، اے اللہ ایک ایک بندے کو اپنا مکان عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس کا سکون عطا فرما دیجئے، مالک سکون ہوگا تو امید ہے اچھی عبادت کریں گے، ہمیں سکون کی زندگی اور عبادت کا نور عطا فرما دیجئے، سکون کی زندگی اور عبادت کا نور عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ چھوٹا منہ ہے بڑی بات ہے، چھوٹا منہ ہے بڑی بات، اے اللہ ہماری دنیا کی ضرورتیں آپ غیب کے خزانے سے پوری کر دیجئے اور ہمیں اپنی عبادت اور اپنے دین کی خدمت میں لگا لیجئے، چھوٹا منہ ہے بڑی بات ہے، ہماری دنیا کی ضرورتیں غیب سے پوری کر دیجئے اور ہمیں اپنی عبادت اور دین کی خدمت کے لیے فارغ فرما دیجئے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی دے دیجئے، اور اے اللہ جو ہم نہیں مانگ سکے اور ہمیں تو کچھ پتہ بھی نہیں کیا مانگنا ہے کیا نہیں مانگنا، جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیجئے، ہر خیر عطا فرما دیجئے، ہر خیر عطا فرما دیجئے، ہر شر اور فتنے سے بچا لیجئے، ہر شر اور فتنے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول کی فرما لیجئے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔